والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، رب جلیل نے بہت احسان فرمایا کہ یہ محفل اعتکاف بخیر وقوع بھی صحت و عافیت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی. تکالیف تو ہوں گی چونکہ مجاہدہ ہے، اور مجاہدے میں ظاہر ہے آرام تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف صحت کے اعتبار سے یا کسی بھی دوسرے اعتبار سے اللہ نے محفوظ رکھا، اور اس نے سارے اوقات کو بھی اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے اگلے دن اس کا تجزیہ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہر شخص اپنے لگائے ہوئے وقت کا خود تجزیہ کرے کہ اس نے کیا کھویا کیا پایا. اس کے ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں، دنیا میں بے شمار سلاسل تصوف ہیں، ہمارے ہاں معروف چار ہیں لیکن ہیں بہت زیادہ، بے شمار ایسے ہیں جو ختم ہو گئے آگے نہیں چل سکے، اور ایسے بھی بہت ہیں جنہوں نے تاریخی حیثیت حاصل کی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الانتباع فی سلاسل اولیاء میں 16 سلاسل کا ذکر فرمایا ہے. اسی طرح سے مختلف علماء نے مختلف سلاسل کی نشاندہی کی ہے، جو کسی زمانے میں تھے پھر وہ آگے نہ چل سکے، کوئی طالب نہ رہا، وہ ختم ہو گئے. ان تمام سلاسل تصوف میں یہ نسبت اویسیہ جو ہے، اس کی ایک عجیب خصوصیت ہے. یہ جب نصیب ہوتی ہے تو یہ صدیوں کے فاصلے سمیت لیتی ہے. الانتباع فی سلاسل اولیاء اللہ میں بھی حضرت یوں لکھتے ہیں کہ یہ اس کے حاملین دنیا سے اٹھ جاتے ہیں اور یوں پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہیں رہا، جیسے کوئی دریا کسی صحرا کی ریت میں جا کر جذب ہو جائے اور وہ پھر سینکڑوں میل اس کے نیچے نیچے چلتا رہتا ہے، لیکن جب کبھی پھوٹ کر نکلتا ہے تو پھر جل تھل کر دیتا ہے. تو اس میں بھی آپ اپنے سلاسل کے یا شجر مبارک کے مشاخ عظام کے اسماء گرامی دیکھیں گے تو بعض میں صدیوں کا فاصلہ ہے، ایک سے دوسرے بزرگ تک دو دو تین تین صدیاں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جو اس نسبت کا حامل ہوتا، لیکن پھر جب کسی کو نصیب ہوئی تو اسے انہیں مشائق سے رابطہ نصیب ہوا اور وہیں سے بات پھر اثر نو چل پڑی. اور یہی حال ہے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، پھر یہ اثر نو شروع ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت روح زمین پر پورے جوبن سے اور پوری قوت سے اگر کوئی نسبت حاوی ہے تو وہ یہ صرف نسبت اویسیہ. اس میں اور باقی سلاسل میں بہت بڑا فاصلہ ہے. میں نے غالباً کسی اپنے مضمون میں لکھا بھی تھا، اب مجھے وہ سارا یاد نہیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اس سوال کا جواب میں نے لکھا تھا بالتفصیل، المرشد میں غالباً آیا بھی تھا. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ یہ ولایت کے سارے سلسلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتے ہیں، اور ولایت کے سارے چشمے اسی ایک کنارے سے پھوٹتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو بڑی سادہ سی بات ہے اور بڑی عام فہم سی بات ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا وہ سب صحابہ نے براہ راست لیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور صحابہ کا دور تھا, فاروقی دور صحابہ کا دور تھا, عثمانی دور میں آدھا دور امن سے گزرا جس میں اکثریت صحابہ کی تھی, اور آدھا دور فساد کی نظر ہوا جس میں اکثریت نئے آنے والوں لوگوں کی تھی اور صحابہ کی تعداد کم ہوتی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی وہ آخری مینار نور تھے جس کے آگے اس طرح سے استفادہ کرنے والے لوگوں کا انبو نہیں تھا. طالبین کی استعداد بھی گھٹ گئی اور تقسیم کرنے والوں میں بھی صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے, ان کے پائے کا پھر کوئی دوسرا نہ رہا, کیونکہ جب وہ سری رائے خلافت تھے تو ان کے بعد یا ان کے زمانے میں اگر کوئی صحابی تھا بھی تو وہ اس ان کے پائے کا نہیں تھا. لہذا سارے سلاسل عقلن بھی انہی سے چلنے چاہیے, اس میں کوئی عجیب بات نہیں, بڑی سادہ سی بات ہے. یہ تو اس کا ایک عقلی رخ ہے اور اس کی ترتیب کے اعتبار سے اسی طرح ہونا چاہیے, لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ عہد صدیق اکبر اور عہد عمر فاروق جو ہے, شیخین جنہیں کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, شیخین کا دور علی منہاج النبوت ہے, یعنی برکات کا وہ عالم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں تھا. اور اس پر اعتقاد رکھنا جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور اس کے خلاف اعتقاد کو کفر سے متعون کرتے ہیں. فضیلت شیخین کا انکار علماء حق کے نزدیک کفر ہے. یہ اتنی راسخ, اتنی پکی اور اتنی ضروری. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہی سوال میرے ذہن میں تھا, تو میں نے جب مراقبہ کیا روضہ اطہر پر تو میں نے دیکھا کہ جو دریا سینے اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوتا ہے سارے کا سارا سینے ابو بکر میں جذب ہو جاتا ہے. اور عمر فاروق کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ جہاں صدیق اکبر کے پائے مبارک تھے وہاں فاروق اعظم کے شانے تھے. یہ وہ اپنا اس میں مشاہدہ نقل فرماتے ہیں. تو مجھے سمجھ آئی کہ ولی اللہ کی ان تک رسائی ممکن نہیں ہے. یہاں تو انوار نبوت بٹتے ہیں, برکات نبوت بٹتی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عہد گرامی برزخ ہے برکات باطنی کے اعتبار سے. جس طرح برزخ کا تعلق ایک طرف دنیا سے ہے, ایک طرف آخرت سے, اسی طرح ان کے زمانے کے پہلے سالوں کا تعلق برکات شیخین سے ہے, اور پچھلے سالوں کا تعلق نو آموز نو وارد لوگوں سے ہے. یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمائی تھی جب ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت عہد صدیقی کتنا مزیدار زمانہ تھا, عہد فاروقی کیسا زمانہ تھا. اب آپ کے زمانے میں تو امن انقا ہے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرتے ہیں, تو یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان کے لیے رعیت ہم تھے اور میرے لیے رعیت تم ہو. ان کے لیے عام آدمی کی حیثیت سے یا ان کے ماتحت رہنے والے لوگ یا ان کو مشورہ دینے والے لوگ یا کام کرنے والے لوگ, ان کے کارندے ہم تھے اور ہمارے نمائندے تم ہو. اور یہ ان کا قول بالکل حق تھا کہ جس عہد میں ہر طرف صحابی ہی صحابی ہو, مرد صحابی, خاتون صحابی, بچے صحابی, بوڑھے صحابی, وہ عہد کیسا ہوگا؟ اور پھر جو بھی صحابہ کی تعداد کم ہوتی گئی اور نئے نئے مسلمان ساتھ ملتے گئے تو وہ برکات کم ہوتی گئی اور ان کی جگہ فتنے آتے گئے. اس میں کسی کا اختیار نہیں چلتا. اس کے باوجود نسبت اویسیہ کا تعلق براہ راست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی رہا، اور یہ اتنا قوی تعلق تھا کہ اس میں ان کی نیابت نہ فاروق اعظم کو نصیب ہو سکی نہ عثمان غنی، اپنے لیے جو کچھ انہوں نے لیا جی بھر کے لے لیا لیکن بانٹنے کے لیے نہیں. اس کا تعلق ہمیشہ براہ راست ابو بکر صدیق سے رہا اور صدیق اکبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس میں وہ قوت رہی کہ جس کی نظیر کسی دوسری نسبت میں ملنا محال ہے. میں نے دیکھا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں جو نمازی نماز پڑھتا تھا اسے تو آپ رہنے دیں، جو خادم مسجد کا پانی بھرتا تھا وہ بھی فنافر رسول سے نیچے نہیں ہوتا ساتھ بیٹھنے سے، اور وہاں جب ہم جاتے تھے تو وہاں یہ عام بات ہوتی تھی وہ ایک دوسرے سے زیارت نبوی کی بات کرنا یا بارگاہ نبوی کی بات کرنا یا برکات نبوی کی بات کرنا، تو وہ آپس میں اسے ایک روزمرہ کی گفتگو کی طرح کر رہے ہو. مجھے یاد ہے ایک بوڑھا سا خادم تھا، عموماً دیہات میں مساجد کے خدام نمازی بھی نہیں ہوتے، ایک بوڑھا سا خادم ہوا کرتا تھا جو پانی بھرتا تھا اس میں مٹکے میں ڈالتا تھا، تو وہ اکیلا مسجد میں بیٹھا ذکر کرنے لگا تو کہیں سے کوئی سانپ نکل آیا، اور سانپ بھی یہ کوبرا تھا. اب وہ لطائف کر رہا ہے تو کوبرے کو بھی حرکت کرنے والی چیز سے چڑ ہوتی ہے، وہ سامنے کھڑا وہ بھی شاہ شاہ کرتا رہا، وہ اسے ڈنگ مارتا رہا، اس نے تگڑی سی باندھی ہوئی تھی اس پر کچھ اثر تو نہ ہوا، لیکن اسے یہ ہوش نہیں تھی کہ سامنے سے کوئی سانپ شوں شوں کر، اس نے سمجھا کوئی ساتھی آ کر ذکر میں شامل ہو. جب اس نے دعا کی تب تک سانپ بھی تھک چکا تھا اسے ڈسنے سے. یہاں ایک شخص کو کسی جن نے پکڑا، وہ جن کو ایسا کافر تھا کہ اس نے آدمی کا دماغ الٹ دیا، وہ کہتا تھا میں فلاں کی نماز پڑھتا ہوں، فلاں خدا ہے، فلاں یہ سارے بکواس کافرانہ بستا تھا. میں اسے پکڑ کر حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لے گیا. حضرت بڑے خفا ہوئے کہ یار یہ پاگل کہاں سے لے آئے ہو. لطائف کرتے تھے مبتدی سے، ہم سے تو کچھ بنتا نہیں تھا، لیکن اسے پکڑ پکڑ کر لے گئے. رات کو بڑی یہاں موٹریں نہیں ملتی تھی، ٹریفک کا عجیب تماشا ہوتا تھا، بڑی دیر سے ہم پہنچے. پھر فجر کی نماز راستے میں پڑھی، اور حضرت فجر پڑھا کر کوئی ایک دو طالب علم ہمیشہ رہتے تھے، انہیں سبق دے رہے تھے کہ ہم گئے، آپ ناراض ہوئے خفا ہوئے، چھوڑ دیا اسے پڑھا رہا وہاں. زہر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو فرما اچھا لے آئے ہو تو اس سے کچھ کرتے ہیں. وہ یہاں کہتا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ سارا فضول ہے، فلاں آدمی ہی خدا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے وہی اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. تو اسے حضرت نے جب توجہ دی تو وہ مسجد میں اس طرح جس طرح پانی پہ تیرتے ہیں اس طرح تیرتا تھا، وہ کہتا تھا اللہ ہے اللہ ہو، بھول گئی تھی اسے اللہ ہے اللہ ہے اللہ. ابھی تک وہ نمازیں پڑھتا ہے، اگرچہ صوفی تو نہ بن سکا لیکن مسلمان بن گیا. رات کے ذکر میں اس کا بھائی ساتھ تھا، وہ بھی ابھی تک ذکر کرتا ہے. وہ مسجد میں نہیں آیا بار جہاں حضرت نے ٹھہرنے کا وہ پرانا سا ایک بنایا ہوا تھا جھونپڑا، جسے پھر ساتھیوں نے گرا کر اینٹوں کا وہاں مکان بنایا. وہ وہاں بیٹھا تھا تو وہ دیکھ رہا تھا کہ جہاں مسجد میں ذکر ہو رہا ہے شاید آگ لگ گئی کہ چھت سے شعلے بلند ہو رہے ہیں، او روشنی کہیں تک جاتی ہے. پھر اس نے آ کر دیکھا تو آگ بھی نہیں ہے. وہاں جا کر بیٹھتا تو پھر دیکھتا شعلے لپک رہے ہیں، عجیب بات ہے. نماز کے بعد اس نے پوچھا، وہ تب سے اب تک وہ بھی ذکر کرتا ہے. اور یہ ایک بات نہیں، ایسے بے شمار واقعات اور بے شمار ایسے حالات ہیں. بلکہ اس سے بھی عجیب تر ایک شخص آیا حضرت جی کی خدمت میں، میں ساتھ تھا. فرمانے لگے یہ پیشہ ور پیر ہے، جس کے بزرگوں کی مزار ہے اس پہ چڑھاوے چڑھتے ہیں، اور یہ گدی نشین ہے، یہ اس کا ذریعہ معاش ہے، اور یہ سارا حرام ہے، تو یہ چھوڑے گا تو نہیں. اگر ہم اسے کہیں گے کہ یا اللہ اللہ کرنی ہے تو جائز ذرائع معاش کے اختیار کرو، تو اسے جو مفت میں یہ ملتی ہے قبر کی آمدنی، یہ چھوڑے گا تو نہیں. لیکن یار ایسا نہ ہو کہ یہ کہے کہ ان صوفیوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اسے مراقبات کرا دینے جائیں. حرام نہیں چھیڑے تو مراقبات چلے جائیں گے. وہ غالباً تین دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا اور تیسرے دن وہ اقربیت تک حضرت نے توجہ دی, اس سے آگے دی نہیں, اور تیسرے دن وہ حرف حرف بتاتا تھا احدیت کے مشاہدے کا, معیت کے مشاہدے کا, اقربیت کے مشاہدے کا. چوتھے دن صبح جب ہم اٹھے تو حضرت نے فرمایا اب تم جا سکتے ہو, لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ برکات نبوت میں سے ہے اور حرام کھانے سے وجود میں نہیں پنپتی. تمہارا ذریعہ معاش جو ہے وہ شرم جائز نہیں ہے. قبر پر جو چڑھاوے چڑھتے ہیں ان کا کھانا شرم جائز نہیں. قبر تو مالک ہی نہیں بن سکتی. پھر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صاحب قبر جو ہمارے دنیاوی کام کرتا ہے اس کی اجرت وہ دیتے ہیں, تو یہ تو دور حرام ہو گیا, اس میں شرک بھی شامل ہو گیا. تو تمہیں اگر اللہ کا قرب چاہیے اور اللہ اللہ کرنا ہے تو یہ چھوڑ دو, کوئی جائز اور حلال ذریعہ معاش اختیار کرو. تو یہ تو ابتدا ہے, اس سے بہت آگے تک اللہ تم پر انعامات فرمائے گا. بات تو وہی ہوئی جو حضرت فرماتے تھے کہ وہ پھر نہیں آیا, لیکن یہ ساری زندگی وہ نہ کہہ سکا کہ سلوک ہے نہیں یا کوئی سکھانے والا نہیں یا ہوتا ہے نہیں. تو میرے خیال میں اس طرح سے کہیں بھی ممکن نہیں. پھر تمام سلاسل میں سالوں کے حساب سے ایک ایک لطائف پہ مدت لگائی جاتی ہے, عموماً کم از کم 2 سال لگاتے ہیں, اور پھر بعض سلاسل میں 11 لطائف کرتے ہیں. اب 11 لطائف پہ 2-2 سال لگے تو 22 سال لطائف کے لیے چاہیے. یہ ہمارے بزرگ ساتھی حضرت قاضی صاحب جو ہیں, یہ 4 لطیفے انہیں شیخ نے 8 سالوں میں سکھائے تھے, اور پھر شیخ کا وصال ہو گیا. یہ 5واں لطیفہ تلاش کرتے پھرتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو مجھے 5واں لطیفہ کرا دے, پھر مجھ سے ساری زندگی یہ 5 لطائف بھی کافی. جب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے پھر اللہ انہیں کہاں لے گیا, یہ اس کی اپنی عطا, اس کی اپنی مرضی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی قوت اس نسبت میں ہے اس کی مثال اس کے علاوہ ملنا محال ہے, یہ ممکن ہی نہیں. ایک عام ساتھی یہاں ملک میں نہیں, ملک سے باہر 1,000,000 میل دور کہیں بیٹھا ہوا کسی عام آدمی کو وہ لطائف پہ توجہ دیتا ہے, اس کا لطائف روشن ہو جاتا ہے. یعنی وہ کام جو بزرگ یا مشائخ سالوں میں ایک ایک لطیفے کا کراتے ہیں, ایک عام ساتھی جسے کوئی اجازت نہیں, کوئی صاحب مجاز نہیں, اسے کوئی قوت نہیں دی گئی, ایک قدرتی جو طاقت اس کے اپنے لطائف میں ہے, کسی کو ذکر سکھاتا ہے تو اس کے لطائف اسے انوارات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ حال اللہ کی عطا سے دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس حال کے حاملین لوگ ہیں. اس میں ساری بنیاد جو ہے وہ انسان کی نیت پر ہے, خلوص پر ہے. ہمارے ہاں ایک رواج ہے جسے میں کیا کہوں, کام نکلوانے کے لیے یا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انفیئر مینس, ناجائز ذرائع جنہیں کہنا چاہیے, ناجائز ذرائع ہی بنے ہیں, ناجائز ذرائع استعمال کرنے کی عادت ہو گئی ہے ہماری قومی, ایک بن گئی ہے عادت کہ ہم کام کو سیدھے طریقے سے کرنے کی بجائے ہم چور دروازے تلاش کر کے اسے کر لینا چاہتے ہیں. عملی زندگی میں آپ دیکھیں تو ایک آدمی آپ سے کہے گا جی فلاں کے پاس میری سفارش کریں, اس سے پوچھو کہ آپ پہلے گئے ہیں جائز طریقے سے کوشش کر کے دیکھے, کہے گا نہیں. یعنی وہ جائز طریقے سے جانا چاہتا ہی نہیں, یا وہ کوئی رشوت کا سورس لے گا یا سفارش کا سورس. یہ تو ہے کہ وہاں سنوائی نہیں ہوتی, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک مصیبت یہ ہے کہ جائز طریقہ اپنانا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا. تو کوئی تو شریف آدمی ہوگا کسی کے پاس جا کر تو دیکھو کہ میرا یہ کام جائز طریقے سے ہوتا ہے یا نہیں, پھر نہیں ہوتا تو اس کے پاس مجبوری ہے کہ کسی کو پیسے دیتے ہو یا کسی کی منت کرتے ہو یا سفارش کراتے ہو. لیکن ہمارا مزاج ایسا ہو گیا کہ ہم جائز ذرائع کی طرف جاتے ہیں. میرے خیال میں اس طرف بھی یہ دھوکہ لگتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوش آمد کرنے سے یا زیادہ باتیں کرنے سے یا جو شیخ کے پاس دو طالب علم یا چند لوگ زیادہ بیٹھنے والے ہیں ان کے قریب ہو جانے سے یا ان کے ساتھ دوستی کر لینے سے یا انہیں تحفے دینے سے کام بن جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہاں یہ ہوتا ہے، خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے مراقبات ہو جائیں اور اسے نہیں ہوتے، اور بعض کو میں سرسری سی توجہ دیتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی مزاج یا کوئی شغف نہیں ہوتا، کوئی اتنی بے تکلفی نہیں ہوتی، اسے ہو جاتی، اس لیے کہ یہ تقسیم وہ کرتا ہے، اس نے اگر شیخ کے ساتھ بے تکلفی نہیں کی یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا خلوص جو شیخ کے ساتھ ہے وہ اس سے زیادہ ہے جس نے باتوں میں شیخ کے ساتھ دوستی بنا لی ہے، تو یہاں تو انفیئر مین تو نہیں چلیں گے، چونکہ یہ تو اللہ تقسیم فرماتا ہے، تو وہ جو دور بھی بیٹھا ہے یا جس نے گپ شپ نہیں کی یا جو بے تکلفی پیدا نہیں کر سکا لیکن اس کے دل میں خلوص جو ہے شیخ کے ساتھ وہ زیادہ ہے، تو اس خلوص کی نسبت سے وہ برکات اللہ کریم کی طرف سے زیادہ حاصل کر لے گا، اسی شیخ کے سینے سے اسی کے دل سے نکال لے گا، اور دوسرا جس نے بے تکلفی بھی پیدا کر لی، باتیں بھی بڑی کی، ہنستا بیٹھتا بھی ہے، ہر وقت پاس بھی رہتا ہے، لیکن اس میں وہ خلوص نہیں آیا تو وہ برکات نہیں آئی، تو یہ جو ایک رواج ہے دنیاوی امور میں کہ ہم انفیئر مینز یا ناجائز ذرائع استعمال کر کے کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، وہ اس طرف نہیں چلتا، اس طرف کا سرمایہ صرف اور صرف ہمارا خلوص ہے کہ ہمیں اللہ کی طلب میں شیخ کی ذات کے ساتھ برکات کے حصول کے معاملے میں کتنا خلوص ہے۔ اب اگر یہ راسخ ہو جائے تو یہ جتنا راسخ ہوتا جائے اتنی بات بنتی چلی جاتی ہے، بلکہ اللہ کریم کا مجھ پر یہ احسان رہا کہ حضرت سالوں مجاہدہ کر کے جن منازل سے نکلتے تھے وہ تیسرے دن مجھے بھی نصیب ہوتے تھے، فرماتے تھے عجیب بات ہے یار، میں نے اتنی محنت کی تمہیں کیسے مفت میں مل گئے، میں نے کہا جی مفت میں تو نہیں ملتے، بات صرف یہ ہے کہ ہم دامن نہیں چھوڑتے کسی لگے، اور تو ہمیں کچھ پتہ آتا جاتا نہیں، لیکن ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑتے، دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، اس میں نفع آئے یا نقصان، دنیاوی نقصان بھی آئے، ابتلاء و آزمائش بھی آئی، رکاوٹیں بھی آئیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کوئی چیز اس معاملے میں کبھی متردد نہ کر سکے، کہ کبھی تجزیہ کر لیتے کہ یار یہ کیا جائے یہ نہ کیا، اس میں نفع اس میں نقصان، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ انعامات بھی بے تحاشا ملتے تھے، اللہ کا احسان ہے۔ اور اب بھی ایسے عجیب لوگ ہیں، میرے ایک عزیز ہیں، انہیں آگے بڑھتے 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 وہ جنوں کی حد تک نکل گئے، اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کھانا کھا لیا تو کہتے ہیں میں تو نہیں، آپ نے کھایا ہوگا، میں کہاں، میں نے ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ پاگل ہو یار، ہوش میں رہا کرو، لیکن یہ کب کسی کے بس کی بات ہوتی ہے، میں نے اگلے دن، یہ میرا ڈرائیور بےچارا، اسے الف بے بھی نہیں آتا، اگلے دن اس نے ذکر شروع کیا، میں نے اسے ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ انہیں فلاں جگہ چھوڑ کرو، یہ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ ساتھ گاڑی چلاتا رہا، واپس آیا تو لیٹ پہنچا، رات 11 بج گئے، میں نے کہا بھائی تم نے دیر کر دی، کہتا ہے جی میں نے تو نہیں کی، کس نے کی، گاڑی تو آپ چلاتے رہے، تو آپ آرام سے چلاتے رہے، تو آپ کی مرضی، بے وقوف کے بیٹے میں تو یہاں تھا، مجھے تمہاری گاڑی کیوں نہیں کہتے، میں نے خود آپ کو دیکھا، آپ نے مجھ سے گاڑی لے لی، آپ یہاں تک لائے گاڑی، آپ آرام آرام سے چلتے رہے، تو میں سیٹ پر سویا رہا پچھلی پر بیٹھ کر کے، چلو حضرت چلا رہے تو میں سوتا ہوں، اسے توجہ نہیں دی کسی نے، اس پر القاء نہیں کیا، اسے ارادتاً اس کا خیال نہیں تھا کہ اسے یہ چیز حاصل ہو، میں پاس بیٹھنے سے ایسا اس پر وہ غلبہ ہوا اس کیفیت کا، کہ اسے لطائف سے آگے توجہ ہی کسی نے نہیں دی تھی، اور وہ صبح سیر کعبہ تک سارے منازل کی ایک ایک تفصیل بیان کر رہا تھا کہ میں رات یہاں آ کر سویا، پھر میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا، وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا، وہاں ایسی جگہ ہے، وہاں ایسی جگہ ہے، وہاں ایسی جگہ ہے. اور اللہ کا یہ اتنا عجیب احسان ہے، حیرت ہوتی ہے. کبھی تاریخ تصوف میں یہ تماشا نہیں دیکھا کہ کسی میں اتنی قوت ہو کہ وہ توجہ نہ بھی کرے تو پاس بیٹھنے والے کا یہ اشر ہو جائے. پوری تاریخ تصوف میں میں نے نہیں دیکھا، نہ سنا نہ پڑا. اور یہ سلسلے کی برکات ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے ماحول کو دیکھیں تو ہم کہاں کہاں سے سفر کر کے اللہ کے دروازے پر آ بیٹھے. کتنی عجیب بات ہے. اب اپنی آدمی اپنا تجزیہ کرے کہ میری خواہشیں، میرے ارادے، میری نیتیں کیا تھیں، اور کہاں سے چل کر میں کہاں پہنچا ہوں، اور اب میری سوچ، میرا ارادہ، میری طلب کیا ہے. تو سب سے مشکل بات کسی بھی زندہ انسان کے ارادے اور خواہش و آرزو کو بدل دینا ہے. مردے کو زندہ کرنا آسان ہے، لیکن قلب میں جہاں آرزو پیدا ہوتی ہے اسے منفی سے مثبت رنگ دے دینا، یہ اس سے محال ہے. زندوں کو زندگی عطا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، کہ وہ تو اسے قبول نہیں کرتے، وہ خود کو زندہ سمجھتے ہیں، وہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتے. مرے ہوئے کے پاس تو اختیار نہیں ہے، آپ کی توجہ کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن جو زندہ ہے وہ اسے قبول نہ کرنے کا اختیار بھی اللہ نے دیا ہے. لیکن اسے باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں ڈال دینا یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جو یہاں سے گزرتا ہے اس کی گردن میں رسی پڑ جاتی ہے. ایک عام ساتھی کو کوئی ملتا ہے تو وہ اسیر ہو جاتا ہے، کسی کہیں وہ بیان سنتا ہے تو اسیر ہو جاتا ہے. تو یہ ساری برکت میرا کمال نہیں ہے، آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ساری برکت اللہ کی عطا اور سلسلے کی برکت ہے. تو خوب حاصل کیجیے. مزے کی بات یہ ہے کہ بیشتر سلاسل نے فنا بقا پر سلوک کو تمام کر دیا اور کہا کہ یہاں سلوک ختم ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فنا و بقا کے مراقبات ابجد ہیں. سلوک کی الفابیٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اول ما آخر ہر منتہی. لوگوں نے جہاں انتہا سمجھی وہ ہماری ابتدا ہے، اور آخر ما جیو تمنا تہی، اور ہمارے سلسلے کی انتہا یہ ہے کہ آدمی کے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں رہتا، دعائیں اور آرزوئیں ختم ہو جاتی ہیں. اتنی برکات، اتنے منازل، اتنے درجات اس میں نصیب ہوتے ہیں. اور اس موجودہ دور کی بے راہ روی اور موجودہ دور کے کفر و شرک اور موجودہ دور کی خرابیوں کے مقابلے میں اللہ کا نام لے کر کھڑے ہونا، اور اس طور کھڑے ہونا کہ اللہ کی مخلوق کو اس نام پہ لگا دینا، یہ اتنا آسان کام نہیں، جبکہ اس میں محض للہیت ہو. آپ کسی دنیاوی کام کے لیے، چندے کے لیے، الیکشن کے لیے، کسی سیاسی اسٹنٹ کے لیے کوئی بہت بڑی جماعت بنا سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص میں خلوص نہیں ہوتا، ہر شخص اپنے لالچ میں اس جماعت سے چمٹا رہتا ہے کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا، خواہ اسے فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے، لیکن ہوتی نفسہ نفسی ہے. کوئی ایسی محبت جس میں کسی کو کسی سے تمع نہ ہو، جس میں کسی کو کسی سے لالچ نہ ہو، جس میں کسی کی کسی دنیاوی فائدے پر نگاہ نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ، تو یہ آپ کو اپنے سلسلے ذکر کے باہر کہیں نظر نہیں آیا. ایک دفعہ یوں ہی بات چلی، امان اللہ لکھ صاحب تھے، کسی نے ان سے کہا کہ لکھ صاحب آپ ابھی تک سلسلے کے ساتھ چل ہی رہے ہیں، آپ تو بڑے سیماب صفت آدمی تھے، آپ کا مزاج تو بڑا لاوبالی سا تھا، اس سے دوستی پھر اسی سے دشمنی، تو یہاں فکر یہ. تو وہ کہنے لگے بڑی مزے کی بات انہوں نے کی، مجھے بڑی پسند آئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارک کی بات ہے. وہ کہنے لگے دیکھو اللہ کا نام اس کی برکات سلسلے میں میں نے جو کرامات دیکھی حضرت کے ساتھ جو کرامات اور برکات وابستہ ہیں ان سب کو الگ کر لو، لیکن بغیر کسی دنیاوی طمع کے جو سیلاب محبت کا یہاں نصیب ہوتا ہے کوئی بدبختی چھوڑ کر جائے گا، یہ کہیں نہیں ملتا، یہ گھروں میں نہیں ملتی، اولاد سے والدین کو نہیں ملتی، والدین سے اولاد کو نہیں ملتی، بھائیوں سے بھائی. اس میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ دنیاوی رنگ غالب کر کے آپ بھی وہ انفیئر مینز یا کوئی شارٹ کٹ یا کوئی ناجائز ذرائع میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح اللہ ہم سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کا تعلق ہے کسی ایک کا نہیں، اسی طرح برکات بھی ہم سب کی ہیں اور شیخ بھی ہم سب کا ہے. بات اپنے تعلق پر ہے، کوئی کروڑوں میل دور بیٹھ کر جتنا مضبوط تعلق پیدا کر لے وہاں اتنے مضبوط برکات پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. اور کتنے ایسے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، عمر ساتھ بسر کریں گے لیکن ان کے لطائف بھی روشن نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہیں وہ تعلق نصیب نہیں ہوتا. خود دیکھ لو کتنی عجیب بات ہے کہ خود حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صرف ایک بیٹا ہے، آپ نے اسے سارا دینی علم خود پڑھایا، آپ ہی اس کے استاد بھی ہیں، پھر اس نے دنیاوی علم کی طرف رجوع کیا تو دو تین مضامین میں وہ ایم اے ہے. اتنا فاضل آدمی ہونکوں اور بیوقوفوں کی طرح جوتیاں چٹکاتا پھرتا ہے، آپ میں سے کوئی اسے جانتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹا تو تھا لیکن اسے حضرت کے ساتھ اس نسبت سے تعلق نہیں تھا. بیٹا ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ تعلق ان برکات کے حصول میں خلوص اور اس کی طلب اور اس کی استعداد، یہ بالکل الگ بات ہے. اب ہم میں سے اسے جانتا ہی کوئی نہیں. اسی طرح بعض لوگ رشتے کے اعتبار سے، یہ بعض لوگ سکونت کے اعتبار سے، یہ بعض لوگ معاملات کے اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے شیخ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن شاید ان میں اس چیز کی نہ طلب ہوتی ہے نہ استعداد. تو جس کام کے لیے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ اسی کام تک اسی حد تک رہتے ہیں، کسی کا کاروباری رشتہ ہے تو وہ کاروباری رشتے تک ہی رہ جاتا ہے، پھر کسی طالب سلوک کو اس کی جوتیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا خلوص اپنا جو ہے وہ اپنے مقصد پر رکھے. اور سلوک سیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر اس کے سیکھنے میں بھی ہیرا پھیری ہے؟ یعنی سلوک کا سیکھنا ہی اصلاح احوال کے لیے ہے، اور اس لیے ہے کہ ہم تک سیدھے ہو جائیں. فاستقم کما امرتا، اس طرح سیدھے ہو جاؤ جیسے اللہ نے حکم دیا. تو اگر سیدھا نہیں ہونا اور زگ زیگ چلنا ہے اور فاؤل کھیلنا ہے تو پھر سلوک سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں کسی کو اس لیے معرومی نہیں ہوتی کہ میں اس کا نام نہیں جانتا یا میں اس کے ساتھ ذاتی طور پر واقف نہیں ہوں، بلکہ ہر وہ شخص جو داخل سلسلہ ہوتا ہے اس کا ربط شیخ کے دل سے از خود پیدا ہو جاتا ہے. اب اس کو مضبوط کرنا یہ اس کی اپنی طلب اور خلوص پر ہے کہ اس وہ کتنا خلوص اس پر لگاتا ہے اور کتنی طلب اپنی بڑھاتا ہے. جتنی طلب جتنی خلوص بڑھتا جائے گا اتنی اس کے لیے برکات بڑھتی جائے. تو یہ بڑا سیدھا صاف راستہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی چھوٹے پیر ہیں، نہ کوئی رشتہ داروں کے بس میں ہے، نہ کوئی کسی دوسرے پر انحصار ہے اس کا، بلکہ اس کے حصول کے لیے طالب کو اپنا سرمایہ دینا پڑتا ہے. اور اس منڈی کا سرمایہ ہے خلوص، جو دل کی اتھا گہرائیوں میں ہوتا ہے. وہ جتنا آپ کما لیں گے، جتنا اس راستے میں لٹائیں گے، اتنی یہ دولت آپ کو نصیب ہوتی چلی جائے. میں نے کہا نا کہ ایسے بھی دیوانے ہیں کہ جو اپنی ذات ہی سے گئے وہ کہتے ہیں ہم کہاں ہیں، تم ہی تو ہو. تو اللہ کریم ہماری لطفوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہم سے جو قصور اور خطائیں ہوئی ہیں وہ معاف فرمائے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری عبادتیں ہمارے معیار کے مطابق ہیں، اس کی بارگاہ بہت عظیم الشان ہے، اس کے لائق نہیں ہیں، لیکن اس کا کرم بہت وسیع ہے، وہ اپنے کرم سے قبول فرما لے. ہماری خطائیں بہت عظیم ہیں کہ ہم ذرے بے مقدار ہیں، اور وہ بہت بڑا عظیم خالق و مالک ہے، اور اس کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے. یاد رکھو، نافرمانی بنیادی طور پر بہت بڑا جرم ہے، وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. نافرمانی نافرمانی ہوتی، عدم اطاعت ہے، گناہ ہے. یہ چھوٹے بڑے تو ہم سوچتے رہتے ہیں، لیکن گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے. اور اللہ کا حکم نہ ماننا، یہ بجائے خود بہت بڑا جرم ہے، ایک ذرے بے مقدار ہو کر. تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ اس سے اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے رہیں. بے شمار ایسی خطائیں ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، ہم سے سرزد ہو چکی ہیں. بے شمار ایسی ہیں جنہیں ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، ہوتی خطائیں. ایسی بھی خطائیں ہیں جو ہم پہ منکشف ہوگی کہ یہ تو جرم تھا اور ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں. تو ان سب کے لیے اللہ کریم سے معافی کی درخواست بھی ہے. اور 10 منٹ میں اگر کسی ساتھی کو اس ضمن میں کوئی بات مزید پوچھنا ہو تو اس کی گنجائش بھی ہے 5-4 منٹ کی، نہیں تو پھر ہاں. یہ تو ہیں ابتدائی سوال ہیں، اور یہ بارہا لکھے بھی گئے، بارہا بیان بھی ہوئے، تو ان کے لیے آپ المرشد کا مطالعہ کریں. اب ایک ہی بات کو تو ساری عمر بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ تو المرشد کے پچھلے شماروں میں یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ وہ لے لیں اور وہاں سے دیکھیں. جو چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں آ گئی ہیں بیٹے، انہیں تو یہاں سٹیج پہ تو بڑا یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، 5-10 منٹ. تو یہ جو سوال آپ نے کیا یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ سارا کچھ ارشاد و سالکین میں بھی ہے دیا ہوا، اور المرشد کے مضامین میں بھی ہے، تو آپ وہاں سے دیکھیں سے کرتے ہیں. اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، نہ کرنے میں حرج کیا ہے، یہ ساری باتیں لکھی موجود ہیں، تو آپ اس کے لیے مطالعہ کا وقت نکالیں. ہم رکھتے ہیں، میں دعا کے بعد آپ آباب سے اجازت چاہوں گا. آپ تسلی سے افطار کریں، آرام سے کھائیں پیئیں، آپ کی گاڑیاں موجود ہیں، اور نہایت اپنے نظم و ضبط کے ساتھ، جس طرح آپ کا یہ عشرہ مبارک گزرا ہے، کوئی افراتفری کوئی بے اطمینانی دیکھنے میں نہیں آئی، اسی طرح نہایت سکون نہایت احترام کے ساتھ اپنے اپنا جو آپ کا بیج بنا ہے اس کے ساتھ اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تشریف لے جائیے. اور جہاں جائیں دو باتیں یاد رکھیں، ایک دعا میرے لیے بھی، سلسلے کے لیے بھی، قوم اور ملک کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور ایک ذکر کو کبھی نہ چھوڑیں، ہر کجا باشی با خدا باش. بیٹھ کر کر لیں، لیٹ کر کر لیں، بیمار ہیں تو پڑے پڑے کر لیں، لیکن چھوڑیں نہیں. حضرت شیخ امین الدین اجمیری رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے ایک دن بات ہو رہی تھی، کوئی بات حضرت نے فرمایا یہ پوچھیں یہ کریں کریں چل رہی تھی، تو فرمانے لگے، یہ لطائف کی بنیاد کی بات ہوئی، تو فرمانے لگے کہ مرض الموت میں 4 دن مجھ سے لطائف چھوٹ گئے تھے، اور 120 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. آخری مرض جس میں میری وفات ہوئی اس میں 4 دن مجھ پر اتنی بے ہوشی اور غنودگی تھی کہ 4 دن میں لطائف نہیں کر سکتا. 120 برس کی عمر میں، اور مناظر بھی بہت بلند، لیکن بنیادی ذکر جو ہے وہ چھوڑا نہیں، کیونکہ کوئی بھی عمارت اپنی بنیاد سے مستغنی نہیں ہوتی. آپ عمارت کو کہیں بھی لے جائیں، نیچے سے بنیاد کھوکھلی کر دیں تو عمارت کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. اس لیے ذکر کی بنیاد ہیں لطائف، انہیں کبھی بھی چھوڑے نہیں، مسلسل کرتے رہیں. اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. اللهم ربنا لا تقتلنا بغزلك ولا تهلكنا بعذابك وعفونا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفه والايمان. اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم واتباع الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم يا حل المشكلات سهل امورنا كلها في ديننا ودنيانا. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرما. رب جلیل ہمارے عزیزوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, والدین کو, اولادوں کو بخش دے. رب کریم ہمارے متعلقین متوسلین کو, جاننے والوں کو بخش دے. رب جلیل عامۃ المسلمین کے حال پر رحم فرما. اللہ کریم عالم اسلام پر رحم فرما. بار الہ مجاہدین اسلام کی امداد فرما. بار الہ غازیان اسلام کی امداد فرما. یا اللہ مسلمانوں کے اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ اور اس پر دین کی حکومت قائم فرما. اللہ کریم جو بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی ذاتی مشکلات آسان فرما, ان کو بیماریوں سے پناہ عطا فرما, انہیں اپنی افضل امان میں رکھ. جو احباب حاضر نہیں ہو سکے لیکن سلسلے سے وابستہ ہیں, رب کریم ان سب کے نگاہ فرما, سب کی حفاظت فرما, گناہوں سے بھی, آفات دنیا سے بھی, سب کو سرخرو کر کے اپنی بارگاہ میں لے جا. اللہ کریم ہمیں آخرت کی رسوائی سے پناہ عطا فرما. اللہ برزخ کے عذابوں سے پناہ عطا فرما. رب جلیل میدان حشر کی شرمندگی سے محفوظ رکھ. رب کریم ایمان پہ زندہ رکھ, ایمان پر موت نصیب فرما, اپنے ایماندار بندوں کے ساتھ حشر فرما. اللہ کریم ہمیں اپنے لیے مختص فرما لے, اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی ناپسند کو ہمارے لیے محفوظ بنا دے. تو ہر چیز پہ قادر ہے, بار الہ دین برحق کو سمجھنے کی, اس کو پر عمل کرنے کی, اسے پھیلانے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.